محمد بن قاسم سادات کو عذاب دینے نہیں آیا. دیکھنا چاہیے اس بیک گراؤنڈ میں کہ جہاد مسلسل جاری تھا اور جہاد کا انقطاع کہیں بھی نہیں آیا. جہاد مسلسل جاری رہا ہے. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں تو تھا ہی, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں چین تک پہنچ گئے تھے, پھر سعد رضی اللہ عنہ نے چین کو فتح کرنے کی کوشش کی, مکران پہنچ گئے تو خلافت سے حکم آیا کہ آگے مت جاؤ. نہ, حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے روکا تھا. انہوں نے کہا کہ ہر مقام جو فتح ہو چکا ہے وہاں پہلے دین جم جائے پھر آگے جانا, وغیرہ ہوگا یہ کہ دین میں مقامی رسومات داخل ہو جائیں گی تو تمہارا اسلام الگ ہوگا, آگے اور لوگوں کا اسلام الگ ہو جائے گا, تو منع فرمایا تھا. پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بہت فتوحات ہوئی, جو روس کے علاقے ہیں یہاں تک مسلمان, ظاہر ہی ریاستیں مسلمانوں ہی کی, خلافت عثمانیہ میں بہت زیادہ مسلمان پھیلے. پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی جہاد ہوا. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو منہاج السنہ میں, حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ازارۃ الخفا میں یہ جو تحریر کیا ہے کہ علوی خلافت میں کوئی فتح نہیں ہوئی, کوئی جہاد نہیں ہوا, یہ ان حضرات کا تسامو. فرصت نہیں ملتی, یہ تو ہم سے لکھیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتوحات ہوتی رہی. ایک شہر ایسا بھی فتح ہوا تھا جہاں خوشی میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اس کے ہر شہری کو انعام دیا. تو جہاد مسلسل جاری رہا ہے. پھر بنو امیہ, تو اموی جو تھے اس وقت جو پورے عالم اسلام پہ چھا چکے تھے, ان امویوں پہ ذہانت کا, سیاست کا غلبہ تھا اور ہاشمیوں پہ عبادت کا غلبہ تھا. تو امویوں کو عہدے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود دیے تھے فتح مکہ میں, پھر عمر رضی اللہ عنہ نے دیے تھے. اسی لیے جو آخری خطبہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا, اس میں صاف لفظوں میں کہا کہ میں نے یزید بن ابی سفیان کی وفات کے بعد شام کا حکمران اس کے دوسرے بھائی معاویہ بن ابی سفیان کو بنا دیا تھا, تو مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا کہ دونوں بھائی مسلسل ایک کے بعد دوسرا اتنے عرصے تک ایک جگہ کی گورنرشپ میں رہیں. صاف فرمایا یہ میری سیاسی غلطی, خود فرمایا تھا. تو بنو امیہ ہر جگہ پہنچ کے انتظامات میں مصروف رہے. یہ وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس کوئی چوائس نہیں رہی تھی کہ وہ حکومت کسی اور کو دیتے. شورا اگر منعقد ہوتی تو اس میں الگ جھگڑے تھے. بنو امیہ کے علاوہ خلافت اگر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی اولاد کو ملتی تو بھی لوگ نہ, عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے نہیں مانا. 9 سال تک وہ تنہا حرمین شریفین اور بہت بڑے ایریے پہ ان کی خلافت, جو حج کرنے جاتا تھا تو عرفات میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ وہاں پہ بنو امیہ کے خلاف بہت بولتے، تو ایک طرح کی ذہن سازی ہو جاتی تھی، تو یہ بنو امیہ یہ لوگ بہت گھبراتے تھے، اس عبد الملک وغیرہ، تو انہوں نے بھی سیاسی چال چلی، اور سیاسی چال یہ چلی کہ مسجد اقصی کو بہت خوبصورت بنایا، بہت خوبصورت، دنیا بھر سے ہیرے اور جواہرات اور سنگ مرمر اور قالینے اور ریشمی پردے، بیت المقدس میں مسجد اقصی کا مقابلہ دنیا میں کوئی مسلمانوں کی عمارت نہیں کر سکتی، یعنی تزئین اور آرائش کے اعتبار سے بیت اللہ اور مسجد نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام سب ماند پڑ گئی، لیکن ظاہر ہے کہ اللہ کی تقسیم تھی کہ دل کدھر کھینچتے، تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا مقابلہ کون کر سکتا، تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس کوئی سلوشن نہیں تھا کہ لوگ کس شخصیت پر متفق ہو جائیں گے، انہیں پتا تھا کہ اگر میں نے خلافت کہیں بھی دی تو جس صانع سے پہلے خلافت عثمانی کے بعد ہم لوگ گزرے ہیں، یہ دوبارہ برپا ہو، اس لیے انہوں نے پھر یزید پہ متفق ہو گئے سارے بنو امیہ، ورنہ یہ حادثات بہت پہلے پیش آ جاتے ہیں، یہ جو چیز 61 میں جا کے ہوئی ہے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ، یہ بہت پہلے ہو جاتے ہیں، تو خلافت میں جہاد رہا ہے، پھر اس کے بعد بنو امیہ، بنو امیہ نے بہت بہت علاقوں پہ قبضہ کیا ہے، بہت فتوحات ہوئی، یہ جب اموی فتوحات تھیں اس میں سادات پہ ظلم ہوا ہے، اور پھر وہ دنیا کے مختلف کونوں میں گئے، واسط میں بھی گئے، جیل بھی ہوئی، وہاں سے بھاگ کے سندھ بھی آئے، تو راجہ دہر نے پناہ نہیں دی، وہ تو بس جیسے ہجرتیں ہوتی ہیں ایسے سادات نے ہجرت کی تھی، آئے تھے غالباً اچ جو ہے یہ پہلے سے آباد تھا، یعنی سادات غالباً پہلے آ گئے تھے، تو انہوں نے اچ کو آباد کیا تھا، یہ پورا خاندان تھا، ملتان میں بھی پہنچ گئے تھے، اور ملتان میں سادات کی ایک بگڑی ہوئی صورت کرامتی تھی، کرامتی در حقیقت نسباً تو سید تھے لیکن اپنے عقیدے کے اعتبار سے ولیعوذ باللہ کافر تھے، تو یہ سلسلہ یوں ہوا ہے، اب خلافت سے جو حکم آتا تھا کمانڈر مانتے تھے، نہ مانتے تو اتنی اچھی آرگنائزیشن کیسے ہو سکتی، تو اس پہ پھر حجاج ابن یوسف جو تھا یہ سب کا مخالف تھا، اسے مرتے ہوئے بھی کہا کہ میں امیر المومنین کی اطاعت میں مر رہا ہوں، عبد الملک وفادار تھا نا، بس وہ ایک آفت تھی جو آئی مسلمان،
یہ جو اجیتا سر لے کے آیا تھا تو یہ ملتان میں لے کے آیا تھا نا 23 سال تک، یہ
کرامتا
جی کرامتا
بحرین لے گئے، یہ سب اصل میں ساداتی کی شاخیں بن گئی تھیں آگے جا، اسماعیلی تھے، حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی جو اولاد تھی اس سے تقسیم ہو گئی، زیدی تھے، حضرت زید رضی اللہ عنہ رحمہ اللہ تشریف لے گئے تھے کوفہ میں، بہت بڑے فقیہ تھے،
زیدی تو پھر حسنی ہوئے
نا، زیدی جیاں سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد میں آگے، پھر کیونکہ اگر حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ نہ بچ جاتے تو حسینی ختم ہو گئے تھے کربلا میں، کرامی اور ہیں، وہ اور ہیں، کرامتا جو تھے انہوں نے جادو اور یہ اعمال کو بھی بہت سفلی اعمال کو شروع کر دیا، پھر یہ بڑھتے چلے گئے، پھر ایسے ہوا کہ اتنا زیادہ ان کا زور ہوا کہ اہل السنہ کے دشمن ہوئے اور بیت اللہ کا طواف کرنا مشکل ہو گیا، انہوں نے حج میں بیت اللہ پہ قبضہ کر لیا، اور جو بچے بھی تھے اہل السنہ کے، جو ان بچوں کو اٹھا اٹھا کر بیت اللہ کی دیواروں سے مارتے، تو انسانی دماغ، خون، گوشت بھر گیا بیت اللہ اس مطاف خون سے بھر گیا، قتل عام کیا انہوں نے، پھر اس وقت خلافت نے یمین الدولہ کو خط لکھا، انہوں نے پھر یمین الدولہ کو خط لکھا، تو یمین الدولہ کمال کا آدمی تھا، وہ کوئی چھوٹی سی چیز تھوڑی، ان کے والد سبکتگین سے ان کا ایک دوست تھا نجومی، وہ علم نجوم بہت اچھا جانتا تھا، اس نے ایک دن کہا سبکتگین سے کہ جو تمہارے یہاں اولاد ہونے والی ہے نا، اس کا مثل، اس جیسا بچہ دنیا میں کبھی آتا ہے؟ اس نے کہا کہ ستارے ٹھیک جس چال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پہ تھے، ٹھیک اسی پیدائش اب ستارے اسی پوزیشن میں آ گئے ہیں یہ تمہارے بیٹے کی پیدائش پہ، تو یہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ایسے ہی کوئی بڑا کام دے گا۔ اب کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ کوئی بچہ کوئی ایسا کام کرے، تو اس نے کہا یہ کیسے، اس کا مجھے نہیں پتا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ستاروں کا نقشہ تھا وہ اب دوبارہ بنا ہے تمہارے بیٹے کی پیدائش۔ تو اس سے پھر یہ یمین الدولہ محمود غزنوی جو تھے، یہ گئے ہوئے تھے اپنے بھائی سے ملنے خراسان غزنی سے، تو ہندو جو لاہور پہ قابض تھے، جے پال شاید اس کا نام تھا، انہوں نے حملہ کر کے غزنی کو جلا دیا، جب وہ آیا تو یہ ان کی بڑی خصوصیت تھی، یمین الدولہ جو تھے محمود غزنوی، یہ عمر بھر غزنی کو، غزنہ کو بناتے رہے، کوئی اچھا آدمی ملا اٹھا کر بھیج دیا، کوئی اچھی عمارت ملی نقشہ بنوایا بھیج دیا، کہتے جاؤ اس شہر میں کام کرو، پیسے بھی جیسے تیمور کرتا تھا، تیمور سمرقند اس نے بنایا تھا، میں اس بات کو تو نہیں جانتا لیکن یہ پتا ہے کہ جو گورنر ہاؤس ہے اور یہ ساری زمین دارا شکو نے حضرت امیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ کے لیے وقف کی تھی، وہ خانقاہ اسی سے چلتی تھی، یہ آپ کے جو اسپیکر اسمبلی تھے ایاز صادق، یہ اس خاندان سے، ان کی والدہ لکھنؤ کی تھی، اور یہ وہی خاندان، تو شاہ جہان نے یہ زمین ساری وقف کی تھی، بعد میں انگریزوں نے اس میں پھر گورنر ہاؤس بنایا، چیسن کالج بنایا، یہ سب چھینی ہوئی، لاہور کا مال روڈ، یہ سب چھینی ہوئی زمین پہ بنایا گیا، اور وہ خانقاہ کی ملکیت، وہ کاغذات ابھی تک ہیں، شاہ جہان نے اس پہ دستخط کیے۔ خروج جو ہوا وہ بڑے بڑے فقہا کی اجازتوں کے بعد ہوا، مثلا بنو امیہ کے خلاف سادات نے جو بغاوت کی، وہ بہت بڑی چیز، آپ نے پڑھا ہی ہوگا حضرت زید، رحمت اللہ علیہ کی تھی، اور زید رحمت اللہ علیہ نے امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو خط لکھا تھا کہ حضرت میں حکومت کے خلاف بغاوت کرنا چاہتا ہوں، اور حکومت خلافت کی منج سے بہت دور چلی گئی ہے. تو امام صاحب رحمت اللہ علیہ کا جواب آپ دیکھیں کیا کیا، وہ ایک خط جو ہے نا حضرت امام رحمت اللہ علیہ کا سارا فیصلہ کر دیتا. انہوں نے کہا زید آپ کا اس وقت بغاوت کرنا اپنی قیمت اور وقعت کے اعتبار سے اتنی بڑی چیز ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر میں جانا. یہ وہ آدمی لکھ رہا ہے جو چنا ہوا اللہ کا بندہ ہے، امام حنیفہ کوئی معمولی. اور میں اگر کسی اور اہم کام میں مصروف نہ ہوتا تو حضرت آپ کا ساتھ دیتا، فی الحال 10,000 تولے سونا بھجوا رہا ہوں، آپ اس سے اسلحہ خریدیں اور امویوں کے خلاف بغاوت کریں. یہ کیا ہے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ؟ اسی لیے امام محمد نے کہا کہ آپ یہ جو لکھ رہے ہیں نا چیزیں اور خط و کتابت، تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کی گردنوں میں پھندے پڑ جائیں؟ آپ نے کہا بالکل میں چاہتا ہوں، تم میں سے جس کو موت سے اتنا ہی ڈر لگتا ہے گھر جا بیٹھے میرے ساتھ نہ رہے. امام محمد رحمۃ اللہ فرمایا میں چپ ہو گیا. تو اتنے بڑے بڑے فقی، اسی لیے تو منصور تھا کہ ذرا نبٹ لوں پہلے. پھر حضرت زید رحمۃ اللہ علیہ کی بغاوت کے دوران وہ جو اس کے مصاحب اور وہ ہیں، وہ سب کہتے ہیں کہ وہ اتنی پریشانی کے عالم میں دن گزارے کہ رات سوتے میں اٹھ جاتا تھا اور تکیہ نکال کے کہتا تھا کہ پتہ نہیں کل رات تم میرے سر کے نیچے ہو گئے یا زید. تو تائیدات تو فقہا کی حاصل تھی. اس لیے ہمارا مسلک یہ نہیں ہے، یہ محدثین کا مسلک ہے، اہل حدیث کا، کہ حکمران جو بھی کریں ہم ان کے خلاف بغاوت نہیں کریں گے. اہل حدیث کے ہاں طے شدہ بات ہے کہ حکمران جب تک کافر نہ ہو جائے ہم اس کے خلاف نہیں اٹھیں گے. حنبلیوں کا بھی یہی مسلک ہے. یہ تو صرف حنفی فقہا ہیں جو کہتے ہیں کہ دو شرائط پوری ہونی چاہیے، ایک یہ کہ حکومت کے خلاف بغاوت ہو تو تم پہلے سے بہتر نظام لاؤ گے، ایک شرط انہوں نے یہ رکھی ہے. اور دوسری شرط یہ رکھی ہے کہ تمہیں اپنی کامیابی کا 100% یقین ہونا چاہیے، یعنی جو ٹکر لینے لگے ہو تو پہلے اسباب اور وسائل کو بھی دیکھو، تم اتنی اسٹیبلشڈ گورنمنٹ سے ٹکر لے سکتے ہو، اگر تمہیں یقین ہے تو پھر لینا، اور اس کے بعد نظام ان سے بہتر لانا ہے. یہاں حنیفہ رحمۃ اللہ نے ان دو شرائط کے ساتھ اجازت دی ہے. تو اجازت تھی تو ہی تو بغاوتیں ہوتی تھیں.
آپ کی اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ بنو امیہ ان کو پوچھا گئے تھے تو ان کے پاس اسی طرف گنجائش تھی، کیونکہ دوسری طرف کے لوگ جو تھے ان کا یہ نقطۂ نظر تھا کہ یہ سنگھ کا خود فرما ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ خروج ناجائز ہے، یہ کپرے بابا تو
حالات کی خرابی کا اب اس سے اندازہ لگا لیں کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آخر کس بنیاد پر وہ بغاوت کی اجازت دے رہے تھے. امام حنیفہ رحمۃ اللہ سے پہلے حماد بن نبی سلیمان تھے، اور حماد سے پہلے ابراہیم تھے. تو یہ صرف ان حنفیوں کا شرف ہے کہ ان کی پانچوں پشتیں تابعین میں سے، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خود، حماد 2، نخعی 3، اسود، علقمہ، یہ سب لوگ تابعین میں سے تھے. تو حجاج بن یوسف اور بنو امیہ کے خلاف پہلی بغاوت جو ہے اشعث نے کی تھی. تو اشعث کی اس بغاوت میں 4,000 کے قریب شاگرد جنہوں نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے قرآن پڑھا تھا وہ شہید ہو گئے. وہ اتنی بڑی چیز ہو گئی تھی کہ حجاج ابن یوسف اور اموی یہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگردوں کو کافر کہتے تھے اور وہ بھی کہتے تھے تم کافر. تو جب اتنے محتاط فقہا اور تابعین سارے کے سارے 4000 پہ چھوٹی چیز ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے سارے شاگرد قرآن سے پڑھا تھا مقری, یہ سارے مقری جو تھے شہیدوں, تو بنو امیہ میں کیا چیز انحراف کتنا آیا تھا جو یہ لوگ خلافت کو لوٹانا چاہتے تھے, کامیاب نہیں ہوئے. لیکن ان چیزوں نے بنو امیہ کو بہت بڑی چیزوں سے روک دیا. کیونکہ سادات کے متعلق ایک چیز الگ ہے, جتنی چیزوں کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی ان کی بنو امیہ توہین کرتے تھے. ابو داؤد دیکھے نا, حضرت ابو برزہ رضی اللہ عنہ آئے ہیں دربار میں, تو اموی حکمران گورنر تھا, تو اس نے کہا کہ جی اکم محمدی حاضہ, یہ آیا ہے تمہارا محمدی, ابو داؤد میں آیا ہے. انہوں نے کہا سبحان اللہ, مجھے نہیں پتا تھا کہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ذلت کی چیز گنی جائے گی, تمہیں نہیں پتا میں حضرت کے ہاں جاتا رہا. اسی لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین, وہ مدینہ منورہ میں ایک جھگڑا ہوا ہے, ایمن جو تھے صحابی تھے, ام ایمن جو تھی وہ اصل میں حضرت عبد المطلب کے زمانے سے تھی, تو عبد المطلب کے مال کی جب تقسیم ہوئی تو ایمن شاید چھوٹی تھی, یہ حضرت عبداللہ کے حصے میں آئی. حضرت عبداللہ نے اپنی وفات سے پہلے ام ایمن کا اصل نام برکہ تھا, کہا برکہ آمنہ امید سے, تو میرے بچے کی ولادت ہو تو خیال کرنا میرے بچے کا. وہ پیدائش ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ ام ایمن واحد خاتون ہے جنہوں نے ڈانٹا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے بھی بعد مدینہ منورہ میں. کھانا لے آئی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں کھاتا, بھوک نہیں تھی یا جو بھی تھا, تو ڈانٹ پڑی کہ میں اتنی محنت سے پکا کے لائی ہوں اور نہیں کھاتا. یہ واحد خاتون ہے, اللہ نہ کرے کوئی ذرا بھی بے ادبی کا پہلو نکلے. بخاری میں نہیں آیا ایک مسئلہ آ گیا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحیح ٹھیٹھ اردو میں منتیں کرتے رہے کہ نہیں ماں یہ کر لیں, اچھا ماں یہ کر لیں, اچھا ماں یہ کر لیں. کوئی پوری سیرت میں کوئی عورت نہیں ملتی جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے ناز اور نخرے اور اس سے کہ نہیں ماں یہ کہ, اچھا ماں یہ کہ, اچھا ماں یہ کہ, وہ راضی ہی نہیں ہوتی تھی. پڑھی ہے بخاری میں حدیث, کہاں آئی ہے؟ چھوڑو یار, وہ علم ہی کیا جو مستحضر نہ ہو. مشکل ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں انتقال ہوا, اور دوسری روایت جلدی انتقال کیا, تو ایمن ان کے بیٹے تھے اور ان کی شادی ہوئی تھی خزرجیوں میں, اس سے پھر طلاق ہو گئی تھی. یہ ایمن ان سے تھا اور ایمن صحابی تھے رضی اللہ عنہ اور شہید بھی ہوئے ہیں یہ. تو ام ایمن یہ کہلاتی تھیں, برکہ اصل نام تھا. اب ان کا نکاح ہوا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وہ نکاح کیا تھا زید رضی اللہ عنہ سے, کیونکہ زید ملے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی پہ، پہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے گفٹ کیا تھا، تو زید کے بیٹے تھے اسامہ، تو زید کے جو بیٹے تھے اسامہ، اور اسامہ کے بیٹے تھے حسن، حسن کی کسی سے لڑائی ہو گئی، تو گورنر تھے مدینہ منورہ کے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ، اب مجھے یاد آیا، تو بھی شہزادہ تھا جس سے لڑائی ہوئی، تو لڑکے تھے دونوں، اس نے لڑائی میں کہہ دیا کہ اے برکہ کی اولاد، تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے جا کے اس نے کہا میں ٹھہر تیری خبر لیتا ہوں، حسن نے جا کے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ بلا لیا، اور انہوں نے کہا کہ تم نے نام لیا برکہ کا، ان کا میں نے ٹھیک کہا ہے، یہ ان کی اولاد میں سے، ان کے اولاد میں سے ہونا کوئی تانا ہے؟ انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی توہین کرتے ہو، 70 درے برسر عام لگوائے، کہا خبردار کسی نے اس چیز کی توہین کی جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بنو امیہ میں عام ہو گئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتوں کو، معاذ اللہ، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو جو گالیاں دیتے وہ تھوڑی تھی، وہ کس سے چھپی ہوئی؟
مستشرقین نے، یہ بات تو ٹھیک ہے، مستشرقین نے جو آ کے جو اپنا کام کیا تو انہوں نے یہ تاثر بہت ابھرا اس کے بعد کہ بدر کا جو انتقام ہے وہ کربلا میں لیا گیا، اور انہوں نے پھر بنو امیہ کی جو انتقام جو ہے نا وہ ان کا خاص موضوع رہا ہے، ان لوگوں نے یہ چیزیں کی ہیں، اس کے نتیجے میں پھر ایسی بات ہے اس کے سلسل میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ آتی ہیں، ذریعہ آسان نہیں رہتا کہ آپ اس کے سلسل میں آرٹ کے باہر کر لیں جیسا کہ ہم کرتے ہیں، تو وہ حتیٰ کہ بھی جو بات ہو رہی تھی جنہوں نے سندھ فتح کیا تھا کہ وہ ہمارے ہیرو شمار ہوتے ہیں، تو یہ چیز پہ بھی تو اسی وجہ سے سوال اب اٹھایا جاتا ہے نا کہ انہوں نے یہاں پہ آ کے جو جو کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو غیر مسلم تھے انہوں نے پناہ دی تھی بنو امیہ سادات کو، اور انہوں نے آگے ان کو قتل کرنے کے لیے یہاں پہنچ گئے تھے، یہ پورا بیانیہ ان تشکیل دیا جاتا ہے، اور جس کے آ کے بنو امیہ کو مکمل طور پہ اسی طرح ظاہر کیا جاتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں کیا جاتا،
میں اسی لیے مستشرقین کی ان باتوں میں آیا ہی نہیں، ہم تو استدلال کرتے ہیں براہ راست حدیث سے، کیونکہ جتنے بھی بنو امیہ کی تعریف یا حمایت کرتے ہیں لا محالہ انہیں حدیث کا انکار کرنا پڑتا ہے، تو ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے؟ حدیث پہ وہ ایمان لا ہی نہیں سکتے پھر، کیونکہ اب یہ مثلا ابو داؤد کی روایت ہے، جیاکم محمدی حاضہ، یا اے محمدی تمہارا، والعیاذ باللہ، اب حدیث کو کہاں لے جائیں؟ اس لیے مستشرقین نے اس چیز کو لیا ہے، مستشرقین نے بہت بڑا حربہ استعمال کیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو مشکوک قرار دے دیا، زہری کو مشکوک قرار دے دیا، یہی لٹریچر ہے جو بعد میں حبیب الرحمان کاندلوی، انہوں نے کتابیں لکھی، یہی وہ چیزیں ہیں جو جاوید غامدی صاحب نے اس کو ان کو بڑا خراج تحسین پیش کیا، تو جس نے بھی حبیب الرحمان کاندلوی صاحب کو پڑھا ہے وہ جانتا ہے کہ حبیب الرحمان صاحب اپنی ساری علمی اور خاندانی عظمت کے باوجود انہوں نے ٹھوکر کھائی، غامدی صاحب ان کی بہت تعریف کرتے ہیں، حالانکہ یہی تو وہ چیزیں ہیں جو زہیر نے لکھی ہیں، گولڈ زہیر، اور وہ جو جرمنی کا تھا بیج تو اس نے لگایا تھا، تو ہم اس پہ آتے ہی نہیں، ہم کہتے ہیں قرآن کریم اور حدیث سے آؤ، حدیث میں بخاری شریف میں ایسے ایسے تلخ جملے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے، آدمی اللہ کی پناہ مانگتا ہے کہ یہ کیا کرتوت کرنے چلے. مسجد نبوی کا جو حشر ہوا اور کچھ نہیں تو حرہ واقعہ میں جو کچھ ہوا یہ کہاں لے جائیں گے؟ حرہ واقعہ میں جو کچھ انہوں نے کیا ہے, اور بخاری میں نہیں آیا یہ یزید کی بیعت کے سلسلے میں عبد الرحمن بن ابوبکر کھڑے ہو گئے, کیونکہ عبد الرحمن بن ابوبکر جو تھے یہ بڑے حوصلے کے آدمی تھے, آخر دم تک فتح مکہ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں رہے. ابوبکر رضی اللہ عنہ ادھر تھے اور یہ اپنے والد کی مخالفت, انہوں نے ہی تو کہا تھا بدر میں کہ والد آپ میری تلوار کی زد میں آئے لیکن میں نے آپ کو چھوڑ دیا. انہوں نے کہا ایک مرتبہ تم آ جاتے نا تو پھر میں دیکھتا تم. تو عبد الرحمن فتح مکہ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلی منافقت میں کھلی مخالفت کرتے رہے. فتح مکہ کے بعد جب مسلمان ہوئے تو وہ ٹھیک ٹھاک مسلمان, اسی طرح جس طرح کفر میں اسی طرح اسلام میں انہوں نے بڑی استقامت دکھائی. تو اب وہ گورنر آیا ہے بیٹھا ہے اور اہل مدینہ جانتے تھے, آپ اس حدیث کو کہاں لے جائیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے اور یہ صحیح حدیث. تو عرض کیا گیا کہ جناب والا, تو آپ نے فرمایا میں نے دیکھا ہے کہ ایک آیا ہے میرے ممبر پہ بیٹھا ہے اس کی نکسیر پھوٹ پڑی ہے نا حدیث. تو مسجد نبوی میں جو اس دن جمعہ پڑھنے آئے ہوئے تھے انہوں نے کہا یہ ہے وہ جو حضرت نے دیکھا تھا. تو عبد الرحمن بن ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اس نے کہا ان کا کس یزید کی بیعت خلافت شورا سے ہوتی ہے. یہ اصل میں جو جملہ انہوں نے کہا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ خلافت ہمیشہ شورا کے ساتھ ہوگی. تو اس نے کہا کہ سنت ابی بکر و عمر. تو اس نے کہا کدھر سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی سنت, انہوں نے اپنے کس بیٹے کو خلافت دی اور عمر رضی اللہ عنہ نے کہاں دی ہے؟ اس کا بیٹھ جا, تم ہی ہو نا جس کے بارے میں قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے کہ قالا لوالدی, اس کے والدین منتیں کرتے ہیں کہ مسلمان ہو جا, تو ہی تو نہیں ہو رہا تھا مسلمان. اگر میرے بارے میں یہ آیت نازل نہیں ہوئی تو اترا تک کے پکڑے یہ بھاگے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سن رہی تو ام المومنین نے دروازہ کھولا کہ بھائی اندر آ جاؤ. تو عبد الرحمن جب اندر گئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قرآن ابو بکر کے لیے اس کے خاندان کے لیے سوائے خیر کے باقی کسی چیز میں نازل نہیں ہوا, اور یہ آیت میرے بھائی کے متعلق نہیں آئی, البتہ اگر تم چاہو تو میں پھر نام گنواؤں ان کے جو ابھی اپنے باپ کے جسم کا حصہ تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ لعنت کی تھی, گنواؤں. تو اس لیے ہم اس کا تاریخ کو بھی چھوڑ دیں, حدیث کو کہاں لے جائیں, سے لا محالہ حدیث کا انکار کرنا.
حضرت کے جو لطائف ہوتے ہیں یہ کس جگہ ہوتے ہیں اور کیسے محسوس کیے جا سکتے ہیں؟
نقشبندی حضرات کا خیال یہ ہے کہ عرش باری تعالی سے بھی اوپر ہوتے ہیں, اور وہاں جو یہ لطائف ہیں ان کی جس میں انسانی سے مناسبت ہوتی ہے, تو وہاں جو مناسبت ہوتی ہے تو وہ انسانی, ہر انسان کے جسم میں ایسے مقامات ہیں جس مناسبت کی وجہ سے اوپر سے وہ پھر ذکر کرتے ہیں تو انہیں آسانی ہوتی ہے. ان چشتی نظامی اور صابری یہ سب باقی بھی وہ کہتے ہیں سب چیزیں دل ہے, دل اللہ کی یاد میں رہے بس.
یہ جو دل جس کا ذکر کرتے ہیں یہ کیا وہ فزیکل دل ہے جو ہمارے جو دائیں طرف ہے یا وہ صدر کا مقام ہے؟
یہ جو انسان کا دل ہوتا ہے نا اس کا بھی ایک دماغ ہے. یہ مشکل ہے بات. اس لیے جو لوگ سلوک اور ذکر اذکار کرتے رہتے ہیں کسی مقام پہ جا کر انہیں کھلتا ہے کہ اصل میں دل اور دماغ کی جنگ نہیں ہوتی بلکہ دل کا اپنا ایک دماغ ہوتا ہے اس کی اور جو اصل دماغ ہے اس کی جنگ ہوتی ہے.
جسم کے
ہمارے مشائخ تو یہ بتاتے تھے کہ سینے میں ہوتے ہیں قلب، اس کے بالمقابل روح، پھر سر، خفی، اخفا، اس کے بعد قالب. کہ نقشبندی حضرات جو ہیں یہ عالم امر سے شروع کرتے ہیں. تو عالم امر میں یہ چیزیں ہیں جن کا تعلق اس سے ہوتا ہے، قلب، روح، سر، خفی، اخفا. اخفا کے بعد قالب، اس کے نتیجے میں سلطان الاذکار، اور اس کے بعد پھر مراقبات، اور پھر مراقبات میں مراقبہ قوس کے بعد پھر دو راستے ہوتے ہیں. ایک یہ کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جو راہ ہے اس پہ چلایا جائے سالک کو، یا پھر باری تعالی کی جو آیات ہیں اس پہ چلایا جائے. تو پھر شیخ کے قبضے میں بھی ہوتا ہے اور شیخ کو اندازہ بھی ہوتا ہے کہ اس کی مناسبت کہاں سے. اور جو اعلیٰ درجے کے مشائخ ہوتے ہیں وہ اپنے زی استعداد مریدوں کو دونوں سے نکل لاتے ہیں، یہ بھی کرو اور یہ بھی کرو، دونوں کرو. لطائف کے ہوتا ہے وہ رنگ جو ہوتے ہیں ان کا اظہار جب ہوتا ہے یا سالک کو کشف ہوتا ہے تو پھر شیخ سمجھ جاتا ہے کہ فلاں لطیفے کی زد میں ہے. حسن انوار اور برکات ہوتی ہیں، یا کسی میں اتباع سنت بر بنائے علم و محبت کا غلبہ ہوتا ہے تو وہ اصل میں لطیفہ اخفا اس پہ غالب آ جاتا ہے. تو عالم دین ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس پہ غالب ہوتی ہے، تو شیخ سمجھ جاتا ہے کہ اس پہ لطیفہ اخفا کا غلبہ ہے.
تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ لگ رہا ہے، لیکن یہ جو دل جس میں کل آپ بات کر رہے تھے اللہ تعالیٰ نے مٹھی میں لے لیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والدہ کے دل کو بھی تھام لیا اور نام بول دیا، اسی دل کی بات ہو رہی ہے؟
نہیں، وہ اور چیز، اور چیز.
صبح انسانی کمزوری ہے، طاقت
دوسرے
نظر، تو اس کے اس کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی محبت یا اللہ تعالیٰ کا خوف کارآمد ہوتا ہے. تو کیا یہ بندے کے اس میں ہوتا ہے کہ وہ کیا چوز کرے؟ اور اس میں مزاج کا فرق ہے کہ اس بندے کا اس طرح مزاج ہے تو وہ اللہ کی محبت جیسا غلبہ آئے گا اس کو، یا جس طرح قرآن مجید نے بھی خوف سے کبھی اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کیا، کبھی محبت چاہیے اس کے بارے میں.
اصل میں طلحہ ماں جس حالت میں وقت گزارتی ہے نا، اس زمانے میں جو کچھ اس نے کیا ہوتا ہے وہ بچے پہ اثر انداز ہوتا ہے. جس رنگ کے کپڑے ماں پہنتی ہے نا جس سٹائل کے, وہ بچے کی روح کو متاثر کرتا ہے, معاملہ بہت دور تک جاتا ہے. ماں اگر تلاوت کرتی رہے تو وہ جو بچہ ہوتا ہے تلاوت کے رنگ میں رنگ جاتا ہے. ماں کو اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اور محبت ہو تو بچے میں وہ رنگ آ جاتا ہے. بات تو وہاں سے شروع ہوتی ہے. تو پھر اس بچے کے رجحانات بدلتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا رنگ تھا ماں میں, اس میں آتا ہے. تو وہ پھر اس سائے میں سفر کرتا ہے. کیا کہا تھا آپ نے؟ ہاں, قبضے میں ہوتا ہے. یعنی وہ پھر اس کے رجحانات بنتے ہیں. پھر شعور جب بیدار ہوتا ہے تو پھر شعور اس رجحان کے لیے قوت فراہم کر دیتا ہے. حسن والدہ قرآن کریم کی تلاوت پابندی سے کرتی رہی یا بہت پڑھتی رہی تو اس بچے میں فطرتاً قرآن کریم کے ساتھ مناسبت پیدا ہو جائے گی. اب بڑا ہو کے شعوری طور پہ کس چیز کو قبول کرتا ہے تو کچھ بھی کر لے وہ ان اثرات کو نہیں ختم کر سکتا. کچھ کر لے, کافر ہی کیوں نہ ہو جائے, لیکن وہ پھر پلٹے گا قرآن کی طرف, کیونکہ اس کی جو سرشت ہے نا مٹی سے پیدا ہوا ہے نا, اس مٹی کا اثر نہیں جاتا. اس لیے آپ کبھی غور کیجئے گا, معلوم نہیں آپ کے ساتھ ہوا ہو یا نہ ہوا ہو, جو بچے پہاڑی علاقے میں پیدا ہوتے ہیں نا ان کو پہاڑی علاقوں کی طرف ہزار میل سفر کرا لو وہ نہیں تھکتے, اور اسے 100 میل میدانی علاقے میں سفر کرنا پڑ جائے مصیبت ہوتی ہے. اور جو میدانی علاقے میں پیدا ہوتے ہیں انہیں 1000 میل سفر میدان میں کراؤ کوئی پرواہ نہیں, پہاڑی علاقے میں ان کو 100 میل چلو تو ان کے لیے کیا شروع ہو جاتی, مصیبت ہو جاتی کہ یا اللہ کدھر جاؤں. تو جس زمین میں پیدا ہوتا ہے اس کا بھی اثر قبول کرتا ہے, تو ماں کا کیسے نہیں کرے گا.
ماشاءاللہ یہ بات جب نے فرمائی ہے تو جو میں بھی پوچھنے والا, یہ تو ویسے موقع ہو تو ریکارڈنگ میں بھی فرما دیجیے گا, ماؤں کو
او بھائی
کیا کرنا چاہیے, یعنی
ریکارڈنگ سے کسی طرح جان چھڑاؤ.
اللہ تعالیٰ بہت لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں, تو کیا ماؤں کو کیا کچھ کرنا چاہیے ویسے؟
نہیں, ایک بار ہو گئی بات, اب کیا بار بار اس پر. والد کا سب سے بڑا رول یہ ہوتا ہے کہ حلال کا مال کھلائے. بس اگر وہ حلال کا رزق کھلاتا رہے نا تو کہیں بھی نہیں جاتا بچہ. وہ جتنا حلال کا رزق کھاتا ہے اس کے اثرات زندگی بھر رہتے ہیں. اپنے بچوں کو حرام کبھی نہ کھلائے. باپ کا بہت بڑا کردار ہے.
حضرت, یہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفات جو ہیں حیات قدرت علم بصر ارادہ, یہ سب صفات, تو ذات کی تجلی جب پڑتی ہے تو یہ ان صفات میں سے کسی صفت کی تجلی ہوتی ہے؟ اس کے علاوہ بھی
ذاتی تجلیات بھی باری تعالیٰ کی پڑتی ہیں, اور صفات کی جو تجلیات پڑتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو اس صفت میں ڈبو دیتا ہے. کسی پہ مثلا اللہ تعالیٰ کی صفت علم کی تجلی پڑ جائے تو اس شخص پہ پھر علوم کھلتے ہیں, ایسے علوم جو کتابوں سے ماورا ہوتے ہیں. تو نتیجہ یہ کہ وہ پھر کسی شمار و احاطے میں نہیں رہتا, وہ پھر اللہ کے اپنے علم سے علم حاصل کرتا ہے، کسی پہ اللہ کے اللہ کا نام ہے جواد، جود کی تجلی پڑ جائے تو اللہ تعالیٰ پھر دونوں کام کر دیتا ہے، پیسہ بھی دے دیتا ہے حوصلہ بھی دے دیتا ہے، پھر کروڑ بھی خرچ کر دے تو اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ تجلی پڑی ہوئی ہوتی ہے نا، تو تجلی ایک مرتبہ کوئی چیز پڑ جائے تو رات کو کچھ اور ہوتا ہے، صبح کچھ اور ہوتا ہے، صبح کچھ اور ہوتا ہے، شام کو کچھ اور ہوتا ہے۔ سیدھا سادہ جو ہمارے مشائخ کا طریقہ رہا ہے، مراقبہ ذات کرنا چاہیے، اس میں خود ہی سب کچھ ہوتا رہتا ہے۔ کیا آپ کرتے ہیں مراقبہ ذات؟ بہت بڑی چیز،
علامہ اقبال کی ایک جاوید نامہ میں ایک نظم ہے، وہ رنگنی مکالمہ جو منصور الاج کے ساتھ جو ہے، جس میں وہ اس کی حقیقت محمد ہی کیا ہے، منصور الاج سے منصور جواب دیتے ہیں مکالمہ جو، تو وہ آخر میں جو ہے جو منصور علامہ اقبال کو کہتے ہیں، جو مجھے یاد پڑتا ہے اس طرح کی بات کہتے ہیں کہ علامہ پوچھتے ہیں حقیقت میں محمدی کیا ہے، تو وہ سر محمدی تک کیسے پہنچا جائے، تو کہتے ہیں سنت پہ عمل کرو۔
کیا کریں آپ؟
لوگ تو منصور علاج کو اور طرح لیتے ہیں نا،
جس طرح بھی منصور حلاج کو لوگ لیتے ہوں، لیکن حقیقت احمدیہ اور حقیقت محمدیہ اور حقیقت کعبہ، یہ جب نقشبندی سلسلے کے حضرات آخر پہ پہنچتے ہیں نا، تو پھر شیخ حقائق کا مشاہدہ کراتا ہے، وہ کبھی حقائق الہیہ کا اور کبھی حقائق انبیاء علیہ السلام کا، تو یہ ساری چیزیں وہاں آ جاتی ہیں۔ حقیقت احمدیہ جو ہے وہ قرب قیامت میں کھلے گی، حقیقت محمدیہ جو ہے وہ بیت اللہ سے بھی افضل ہے، اس لیے لوگ ان چیزوں کو نہیں سمجھتے اور عام لوگوں میں بات کرنی بھی نہیں چاہیے۔ اس نے مجدد رحمۃ اللہ علیہ لکھنا کہ بیت اللہ سرہند میں میرے طواف کے لیے آیا، اب یہ جملہ حضرت رحمۃ اللہ کے زمانے میں لوگ کہتے تھے کفر ہے، لیکن کعبۃ اللہ کی حقیقت کہاں جاتی ہے، کیا ہوتی ہے، لوگ نہیں جانتے۔ حقیقت محمدی اس سے بھی افضل ہے، اور قرب قیامت میں حقیقت احمدی آئی، اس کو قادیانیوں میں سے مرزا طاہر نے پڑھا تھا، ان قادیانیوں میں شاید اس سے پہلے اس کے بعد بھی اتنا پڑھا لکھا ان کا کوئی خلیفہ نہیں آیا اتنا مرزا طاہر، اس سے پہلے مرزا ناصر تھا، اس سے پہلے مرزا بشیر تھا، اس سے بھی پہلے وہ تھا حکیم، یہ سب ظاہر ہے ولیعظ باللہ کفر کا تو ارتکاب کرتے ہی تھے، اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے جتنا یہ تھا، اس لیے اس نے غلام قادیانی بحث کرتے ہوئے یہ خود اس کو ٹھوکر لگی. اس کا حقیقت احمدیہ یہی ہے ولیعظ باللہ. سرے سے مسلمان ہی نہیں تھے تو حقیقت کیا ہو, لیکن اس سے پڑھا ہے ان چیزوں کو. حقیقت احمدیہ اور حقیقت محمدیہ یہ علامہ اقبال نے جو کہا ہے وہ بھی لوگوں کے سمجھنے کے واسطے. نہ اصل میں یہ چیزیں کھلتی ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت, بحث اس پہ ہوئی ہے کہ عقلی محبت ہونی چاہیے یا طبعی. یہ دیکھی ہے بحث علامہ نے بھی کی, نہیں پڑھی. صوفیہ کا بہت بڑا گروہ اس طرف گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عقلی ہونی چاہیے, اور ایک گروہ اس طرف گیا ہے کہ ان کی محبت طبعی ہونی چاہیے. تو جن پہ اس کا فیصلہ تو بڑا کیا ہے بڑوں نے, اس طرف کیا جانا ہے, مگر جن لوگوں میں طبعاً حب نبوی غالب ہوتی ہے اس کے غلبے کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کی طرف رجوع ہوتا ہے. اور اسی کو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ میں جب روزہ مبارک پہ حاضر ہوا تو میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے نور ہے جو جا رہا ہے. تو میں نے غور کیا کہ یہ کہاں جا رہا ہے, تو مجھے دکھایا گیا کہ جو محدثین ہیں ان کے سینوں میں, اور اتنا متصل تھا کہ یہ نہیں پتا تھا کہ ادھر سے ادھر آتا ہے ادھر سے ادھر جاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جب محبت اور کشش ہوتی ہے تو پھر حقیقت محمدیہ بہت تفصیل کے ساتھ کھلتی. جتنے واقعات آتے ہیں نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم آؤ, یا فرمایا کہ اس سال حج پہ آنا, یا کوئی بھی بشارت دی, یا یہ لو میرے منہ مبارک ہیں رکھو, یا کوئی وظیفہ تلقین فرمایا کہ یہ پڑھا کرو, یہ سب چیزیں اسی میدان میں ملتی. حدیث میں بھی اس کا ذکر آیا ہے, یہ فرمانا کہ عمر سکو عقل سے کام لے, ہے نا یہ روایت. یہ فرمانا کہ بلال یہ کیا بے وفائی ہے, آتے ہی نہیں, تو پھر شام سے بھاگے. اس طرح کی بہت چیزیں. حسین ابن علی رضی اللہ عنہما نے کہا اپنے بھائی حسن سے کہ میں سلام کے لیے حاضر ہوا تھا تو مجھ سے فرمایا کہ آخری سلام ہے, پھر ملیں گے. اس کے بعد حسن رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے بھائی. اس قسم کی بہت چیزیں.
اس کے بارے میں شعر بھی کہا گیا کہ محبت داری تو ملے نہیں اپنا سمجھ لے کر, یہ شعر ہے نا کہ محبت ظاہروں کی رہ گئی
اپنا سمجھ لے کر,
تو یہ واقعہ درست ہے؟
کیا واقعہ ہے
کہ محبت جب جبین آئی جنوں کعبہ اٹھا لایا؟
نہیں, یہ ہے کس موضوع سے متعلق؟
میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ یہ جو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے حج سے ریلیٹڈ ہے کہ جو بھی آپ نے ذکر کیا کہ کعبہ خود
نہیں, مطلب اس کے انکار کی کوئی خاص وجہ ہو نا تو آدمی سوچے. حضرت مجدد رحمۃ اللہ نے خود لکھا ہے کہ میرے ساتھ ایسے ہوا ہے, تو ایک آدمی اپنی کیفیت لکھتا ہے. ہمیں کیا ضرورت ہے کیا بجائے اس کے کہ اپنی عقل کا کوئی علاج کریں ہم بڑوں کو کہیں کہ یہ جھوٹ ہے. اپنی عقل کا علاج کرنا چاہیے، نہ اپنے علم میں گہرائی پیدا کرنی چاہیے. مثلا فرض کیجئے کہ مختلف ادوار میں 50-60-100 صوفی مل گئے جنہوں نے یہی بات لکھی ہے، تو اب یہ ضروری ہے کہ ان 50-60 کو کہیں جھوٹ بولتے ہیں؟ بہتر ہے کہ آدمی یہ کہہ لے کہ یار ہوا ہوگا، مجھے خبر نہیں، میں ان چیزوں کو نہیں جانتا، نہیں پڑھا، چپ رہے. یہ کہیں فرض ہے کہ اس کا انکار بھی کرو ضرور.
دنیا میں وہ حدیث بیان کی جا سکتی ہے کہ معراج کے بعد پوری پاکستان نے فرمایا کہ عجیب کے گھر کے اوپر وہ ماسی طرف دی گئی اور کڑ کیا. اور
ہاں بہت مثالیں ہیں اس کی. بالکل. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اصل تو یہ ہے کہ بود زمانی اور بود مکانی یہ دور ہو سکتا ہے یا نہیں؟ بحث تو پھر یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ ایک آدمی یہاں تھا، اس نے اگلا قدم اٹھایا تو پیرس میں تھا. اب وہ میٹا فزکس میں جا کے مانے نا. ایک آدمی بات کر رہا ہے آپ سے اور وہ 1000 سال پیچھے چلا گیا. بات تو یہ ہے، اس میں اب کس کا کیا موقف. اب ایک آدمی کہتا ہے میں نہیں مانتا، ایسے نہیں ہو سکتا. تم نہ مانو بھائی، تمہیں کس نے مکلف کیا ہے؟ تم کلمہ پڑھو، نماز پڑھو، روزہ حوروں کے لیے عبادت، مل جائے گا سب کچھ تم. ہاں نا. اب اس بیچارے کے بس کی بات نہیں ہے، حالانکہ ذرا سا بھی علم ہوتا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ صحیح حدیثوں میں مسلم میں میرا خیال ہے آیا، ارشاد فرمایا میرے لیے بڑا سخت مرحلہ تھا جب کفار مکہ نے کہا کہ اچھا آپ راتوں رات بیت المقدس اور یہاں اور یہاں ہوئے. میں نے کہا، انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کھڑکیاں کتنی تھیں. تو اب دنیا میں کون کہیں جاتا ہے اور جاتا ہے تو کھڑکیاں گننے، وہ بھی کس کو پتا، ہمیں نہیں پتا. ہاں کون کون کیا مطلب، فضول سوال تھا ان کا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں سخت پریشان ہوا. ایک جگہ آتا ہے میں اتنا پریشان کبھی نہیں ہوا تھا جتنا ان کے سوال سے ہوا. اور میں نے دیکھا کہ بیت المقدس کو، مسجد اقصی کو اس مقام سے اٹھایا گیا اور جبریل نے لا کے یہ عقیل کے گھر کے اوپر رکھ دیا اسے. میں گنتا رہا اور انہیں بتاتا رہا. تو جس وقت وہ اٹھا کر یہاں دکھائی گئی ہوگی، عقیل رضی اللہ عنہ کا جو گھر تھا وہ کیوں نہ منہدم ہو گیا؟ یہ بھی تو سوال اٹھتا ہے نا. اور یہ بھی کہ وہاں اس وقت کیا ہو رہا تھا، اور عقیل تو سوئے ہوئے تھے. ہاں جو لوگ اس میں ہوں گے اس وقت، جو بیت المقدس میں اس وقت عبادت کر رہے ہوں گے، وہ اٹھا کر بیت اللہ میں حضرت عقیل رضی اللہ ان کے گھر میں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات حرم میں بیان کیا، عقیل رضی اللہ ان کا اصل گھر حرم کے ساتھ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر بھی ساتھ ہی تھا جو آبائی تھا. وہ آیا ہے نا کہ آپ نے مکہ فتح جب ہوا ہے تو آپ بار بار فرما رہے تھے رات کہاں رہوں گا، رات کہاں رہوں گا. کئی مرتبہ جب فرمایا تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول آپ کا آبائی گھر جو ہے، تو آپ نے حل ترک لنا عقیل شیئن، عقیل نے کچھ رہنے دیا ہے میری جائیداد میں سے؟ تو انہوں نے کچھ قبضہ کر لیا تھا. پھر جو بھی عقیل رضی اللہ عنہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے، وہ طالب کے بیٹے، بڑے بڑے آدمی تھے. تو اب کوئی آدمی کہتا ہے کہ میرے لیے فلاں بلڈنگ فلاں لائی گئی، میں نے دیکھا، اچھا اس میں کیا ہے، نہ مانو یار بس ٹھیک ہے. ہوتا ہے اب یار وہ بھی نہیں رہے، وہ جو پہلے زاہدان خشک تھے کچھ تو کچھ پڑھے لکھے تو ہوتے تھے نا, اب وہ بھی نہیں رہے. تب علماء ہوتے تھے, مخالفت کرتے تھے تو کچھ پڑھا ہوا ہوتا تھا, اب عجیب و غریب مسخرے آ گئے. کئی سوالات کرتے ہیں تو یار نماز پڑھو نفل پڑھو چھوڑو ان سے. ہاں
زاہد کو نہیں کچھ عشق کو محبت سے سروکار, ہم عشق کے بندے ہیں محبت کے سروکار.
اگر
لوگ ان کو سنتے ہیں, لوگ پروموٹ کرتے ہیں, لوگ سنتے ہیں تو یہ لوگ جنم لے رہے ہیں, لوگوں کا ٹیسٹ ہے تو جنم لے رہے ہیں. ویسے تو اگر لوگ نہ سنیں تو نہیں پنپ سکتے یہ لوگ کرنے.
بالکل رضی اللہ عنہ کی حدیث نہیں آئی بخاری میں کہ انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے علم کے دو برتن عنایت فرمائے, ایک تو وہ ہے جو میں تم لوگوں سے کہتا رہتا ہوں, دوسرا علم کا برتن وہ ہے کہ اگر میں بیان کروں تو تم مجھے یہاں سے ذبح کر دو. کوئی چیز ہوگی, بہت چیزیں.
اس کا جو موقع ہے اس سے امام زین العابدین سے بھی بہت منصور ہے کہ وہ ان کا کہ اگر میں بہت سی چیزیں ظاہر کروں تو مجھے تم لوگ کافر کہہ دو.
ہر زمانے میں ہوتا رہا ہے, اللہ تعالیٰ ایسے اسرار رموز اس کائنات کے بہت سی چیزیں اپنے بندوں کو دکھاتا ہے, پھر حکم بھی ہوتا ہے کہ اس کا اظہار کرو. تو کہاں جائے, یہ فتوحات مکیہ کیا ہے, صرف ایک مہینے کی چیزوں کا مجموعہ. حکم ہوا کہ مکہ جاؤ اور یہ رمضان وہاں گزارو. ابن عربی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ میں مکہ پہنچا رمضان گزارنے کے لیے, پہلے دن سے ہی مجھے ایسی چیزیں دکھائی گئیں کہ میں نے عرض کیا کہ اے باری تعالیٰ میں نہیں لکھوں گا. فرمایا پھر یہ بہتر ہے کہ تمہیں زندہ جلا دیا جائے. لکھا جو کچھ لکھا, اب وہ جو کچھ ابن عربی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے وہ اگر بلاول کہے کہ میں اسے سمجھوں تو کیسے سمجھے گا, اور بلاول جو کچھ پڑھا کے آئے ہیں وہ کسی صوفی سے کہیں کہ یہ ہوتا ہے, وہ کہے یار پتہ نہیں کیا زبان بولتا ہے. میں تو بھیا ان سب میں حیران ہوں, سپنوزا جو تھا اس پہ اس نے جو افکار لکھے ہیں وہ افکار کہاں سے آئے.
لکھے سر, ایک جگہ پڑھا کتاب مجھے یاد نہیں کہاں, اور کئی جگہ سنا بھی ہے یہ کہ حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے والد صاحب حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کے پاس آئے تھے اور ان کی اولاد نہیں ہوتی تھی, اور آپ نے پھر ان کو عنوان کا کیا تھا اور کہا تھا کہ اللہ کا جو بیٹا دے گا جو اصل میں مجھے نہ سمجھانا.
مجھے نہیں معلوم اس کا, مجھے نہیں معلوم. تاریخ پیدائش دیکھی جائے اصل میں ہیں تو یہ بہت قریب کے نا, بہت قریب کے ہیں دونوں, ساتویں صدی کے ہیں. کیونکہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ 661 میں پیدا ہوئے ہیں, ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال 600 میں ہوا ہے, 40 میں یا 30 میں. اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ اس سے بھی پہلے ہیں, کیونکہ جی کون نہیں مجھے یاد نہیں, کیونکہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ تھے قدامہ, اور قدامہ کے شیخ جو تھے شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ, عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. تو ابن تیمیہ ایک واسطے سے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں قادریہ سلسلے میں, اور ان کے پاس جبا بھی تھا حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا. اب اسے کوئی نہیں سامنے لاتا, سعودیہ اسے کیسے چھاپتے. ہاں محمد بن سلمان. آسان تو ہبو شیئن وہو شر اللہ, ممکن ہے تم کسی چیز سے محبت کرو اور اس میں خیر نہ ہو, اور تم نفرت کرو اور اس میں خیر ہو. چھاپ دیں ایک مرتبہ.
اور آپ دیکھیں کہ ابن باز رحمہ اللہ کی سائٹس کے فتاوی موجود تھے, تو ان کی پالیسی ہے جس کو وہ فتاوی ہٹا دیتے ہیں آفیشیل. اچھا. جیسے آپ کی سائٹ ہے, آپ کی سائٹ سے کچھ بیانات ڈیلیٹ کر دیں تو بالکل ایسے انہوں نے ریموو کر دیے تھے. یہ ہاں, یہ جب خواتین کی گاڑی کی ڈرائیونگ کی بات آئی تھی, اس کے فوراً بعد انہوں نے دو تین ہزار بڑے تھے ان کی سائٹ سے وہ فتاوی ریموو کر دیتے ہیں.
اچھا, ہمیں آتا بھی نہیں ہے کیسے دیکھتے ہوں گے, اور اب کوئی اتنا تعلق بھی نہیں چیزوں سے. کیا جی بالکل, یہ اصول نہیں, بالکل آپ کے نے جو اصول کی بات کی ہے وہ بالکل ٹھیک اصول ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف اپنے دور کے بہت بڑے جید عالم دین شیخ الاسلام محمد بن سلیمان, اور دوسری طرف بن باز. تو شیخ الحدیث صاحب جو اخبار احاد پہ تنقید کرتے ہیں اور اپنے مخالفین علمی نقطۂ نگاہ سے ان کو ختم کرتے ہیں, یہ کون سی انصاف کی قسم ہے؟ تمہیں ہمت اور حوصلہ ہے تو اسے بھی رہنے دو کہ بھئی ان کی یہ رائے ہماری ہے. اور تم ہو کون رائے والے, ہو کون, پوچھتا کون ہے, گنتا کون ہے؟ بادشاہ ہوں گے, بادشاہ کے بیٹے ہوں گے, ان سے تو کوئی نہیں نا چھین سکتا. گیلان ہیں
ہمارے استاد ہیں اکیلے کے سودے رکھتے ہیں, تو ان سے اپنی کتاب کا کافی کتاب چھپی, تو کہتے کہ اب تو بہت برے حال ہو گئے ہیں, اب تو قرآن مجید کے جو مساحب پہلے ہوتے تھے تو وہ بیچتے ہیں, وہ بھی اب پہلے تو روزی مجانا مفت ہوتی تھی تو وہ بھی نہیں ہوتی, تو حالات بدل گئے ہیں. ہمارا معروف نہیں منکر بھی ختم ہو گئی ہے, یا اس طرح سے بالکل نہ ہونے کے برابر ہو گئے.
وہاں پہ گروپس ہیں سعودی عرب میں, تو خیر آپ نے دیکھا ہی ہوگا صحیح حالات بتا رہے ہیں. یہ ادھر بھی میری تو خیر اتنی عمر زیادہ نہیں ہے, لیکن ذاتی تجربے میں دیکھا ہے کہ جن لوگوں کے بڑوں کا مشائخ سے تعلق تھا اور ان کی اگلی نسل جو تھی وہ وہابیت کی طرف گئی, تو تیسری نسل جو ہے وہ بے دین ہو گئی ہے, یعنی اس نے مذہب ہی چھوڑ دیا. جبکہ چاہے جو لوگ مشائخ سے جڑے لے, چاہے بدعات میں تھے, جو بھی تھے, ان کی اگلی نسلوں نے جنہوں نے نہیں چھوڑا وہ دین سے دین نہیں چھوڑا.
ایسے ہی تجربہ ہے
کئی خاندان, مطلب آٹھ دس خاندان تو میں اپنے قریب کے اپنے شہروں میں بھی مار سکتی ہوں. دیکھا گیا
ایک شیخ کو میں سن رہا تھا تو شام کے ہیں, تو وہ ریورٹ ہو گئے تھے, پہلے ان کی سے متاثر ہوئے تھے حنفی کے حسن دوبارہ آ گئے, تو وہ تنقید بہت کرتے رہتے ہیں ان لوگوں کو. انہوں نے کہا تھا کہ اب انہوں نے منطق دوبارہ پڑھانا شروع کی ہے اور یہ علوم اور کہتے ہیں ہمیں اس کی خوشی ہے کہ واقعی یہ چیزیں ہونی, اب ان کو احساس ہو رہا ہے کہ ہم اس کا جو نسل آ رہی ہے اس کو جواب ہم نہیں دے سکتے. مشائخ جو وہاں پہ ہیں تو میسج سے شروع اپنا پڑایا اس کے ہمیں ان کی ضرورت ہے, پڑھانا چاہیے,
کل پڑھانا چاہیے. حضرت عبد الشکور صاحب مجددی رحمۃ اللہ علیہ ان کا اتنا بڑا مقام تھا کہ ندوہ میں ہندوستان میں ایک مرتبہ عظمہ الیاس صاحب، شیخ مولانا زکریہ صاحب، مولانا عبدالشکور صاحب مجددی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے حضرات اتفاق ایسا کہ جمع ہو گئے، تو حضرت ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں بتایا، فرمایا وہ جگہ ہے جہاں نماز پڑھی تھی، پھر فرمایا وہ جگہ ہے جہاں سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے ہم نے تفسیر پڑھی وغیرہ وغیرہ، فرمایا یہاں نماز مغرب کی پڑھی، اور مغرب کی نماز کے بعد مولانا عبدالشکور صاحب مجددی رحمۃ اللہ علیہ یہ چارپائی تھی، یہاں آ کے لیٹ گئے، طبیعت ناساز، سنتیں پڑھی اور آ کے لیٹ گئے، تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سنتیں پڑھ کے آ کے ان کے پاؤں دبانا شروع کر دی، حضرت شیخ نفل پڑھنے لگے، مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ، شیخ کا معمول تھا پارا سوا پارا ہمیشہ مغرب کے بعد پڑھتے تھے، تو جب سب اٹھے تو شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو ڈانٹ پڑی، چچا تھے نا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور فرمایا مولوی زکریہ تمہارے نفلوں سے حضرت کے پاؤں دبانا افضل ہے، جو تمہارے ہاں یو پی اور ادھر کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو تم مجدد کہتے ہو، یہ اپنے علاقے ادھر کے مجدد ہیں، مولانا عبدالشکور صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ زبردست شیعہ کے خلاف، ایک ہی، اور مدح صحابہ کی تحریک انہوں نے شروع کی تھی، تو ایک مرتبہ ذکر آ گیا، انہوں نے خود مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ سے بھی سنا، انہوں نے کہا کہ مولانا عبدالشکور صاحب مجددی رحمۃ اللہ نے فرمایا وہ نقشبندیہ سلسلے کے تھے نا، اس لیے مجددی کہلاتے تھے، وہ تھے شاہ یعقوب صاحب مجددی رحمۃ اللہ، بھوپال کی خانقاہ سے حضرت مجدد رحمۃ اللہ کے بیٹے تھے یحییٰ، تو یحییٰ نقشبندی جو ہیں یہ سارا سلسلہ تھا، سید سلیمان ندوی کے بڑے بھائی اور عبدالشکور صاحب رحمہ اللہ، ان سب کو خلافت وہیں سے تھی، بہت سادہ تھی لیکن کمال تھی عقل اور دیانتداری، اور ایک دن بھوپال خانقاہ گئے تو مغرب کی نماز کا وقت تھا، تو وہاں یعقوب صاحب مجددی رحمۃ اللہ کے والد کے پیر ابو احمد صاحب رحمۃ اللہ خلیفہ تھے، تو انہوں نے حضرت کے ادب میں احترام میں آگے کر دیا کہ مغرب، تو حضرت نے مغرب پڑھائی اور فمن یعمل مثقال ذرۃ خیریں یرا اور شریں یرا، اس کو الٹا پڑھ لیا، جب سلام پھیرا تو کوئی نمازی اٹھ کھڑا ہوا کہ کیا نماز پڑھانی نہیں آتی اور کھڑے ہو جاتے ہیں اور قرات کرنی نہیں آتی، اور عبدالشکور صاحب مجددی رحمۃ اللہ علیہ کو، یعنی ان کی جو بہت بڑی ایک چیز تھی وہ یہ کہ نماز سے انہیں عشق تھا، کتابیں بھی لکھی ہیں، حد یہ ہے کہ کانگریس اور مسلم لیگ کسی نے جلسے میں بلا لیا کہ حضرت آپ بھی آئیں انگریزوں کی مخالفت کرنی ہے، تو جب تقریر شروع کی تو بڑے بڑے علماء بیٹھے، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرماتے، دیوبند کے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو تقریر میں شروع کی تو فرمایا انگریزوں نے بڑا ظلم کیا، یہاں آ گئے ہندوستان پہ قبضہ کر لیا، ہم آزادی چاہتے ہیں، اور بھائیو اصل آزادی جو ہے نماز پڑھو، اچھا نماز میں اتنے فرض ہوتے ہیں، اب سب پیچھے بیٹھ گیا نماز میں یہ سنت ہوتی ہے، اس طرح ہوتا ہے، اور دعا مانگو انگریزوں کا بیڑا، اب دعا کے پاس، تو وہ کھڑا ہو گیا، اس سے کہا کیا نماز پڑھانی نہیں آتی، ہو رہا تو پھرے اور مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ سے کہنے لگے کہ مغرب نہیں ہوئی دوبارہ پڑھا دوں کیا آپ پڑھائیں گے؟ ان کا حضرت چھوڑیں ہو گئی مغرب باب لائے کوئی چھوڑے. تو شیعت سے بہت زیادہ ان کو چڑ تھی. تو ایک دن ذکر آ گیا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ. تو انہوں نے کہا بھائی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے جوتے مل جائیں تو اپنے سر پہ رکھیں کہ سرکار کی زیارت کی تھی علیہ الصلاۃ والسلام. لیکن جہاں تک مقابلے کا تعلق ہے معاویہ رضی اللہ عنہ کو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی مجلس میں ان کے جوتوں میں جگہ مل جائے تو معاویہ کو فخر. تو اس لیے کہاں بن باز جیسے بھی کہاں محمد بن سلمان اسے جوتوں میں بھی جگہ مل جائے. تو اس لیے اصول آپ کا ٹھیک ہے لیکن اس پہ جو آپ نے خراد کے لیے جو چیزیں چڑھائی ہیں نا یہ نہیں تھی. تو میں ابھی اسی نشے سے نہیں نکلوں.